بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی يحب الرفق فی الامر کلہ. آج خطبے کا موضوع ہے نرمی حسن اخلاق کی علامت. نرمی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نرم انسان کیسے ہوتا ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ نرمی کرنے والے لوگ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں؟ نرمی کی بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نرمی کی ضد ہے سختی. سخت لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور سخت کی بعض صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں. نرمی ایک خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک ہے نرمی. اور یہ ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے بدن پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کا اثر اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے کان پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کے پاؤں پر ہوتا ہے. اور پھر یہ نرمی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نرمی کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو نرمی کو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نرمی ہوتی کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پر کی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی رحمت کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے صحابہ ہوں، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہوں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے ساختہ محبت کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ نرمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، لنت لہم، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی ہے. لین نرمی کو کہتے ہیں، رفق نرمی کو کہتے ہیں، لنت لہم ان پر نرمی کی ہے. کس کے اوپر نرمی کی ہے؟ سب کے اوپر، خاص طور پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تھے. ولو كنت فظا غليظ القلب، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، لم فضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے، دور ہو جاتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کس طریقے سے نرمی سے کام لیا، اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر عقر بھی حیران ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں، ہمارا کیا برتاؤ ہوتے میں بعد میں بات کروں گا. اور دیکھیں رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، امامت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حسن اور حسین کھیلتے آئے، ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے، انہوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، سجدے میں کیا نظر آتے ہیں آپ، سجدہ لمبا ہو گیا. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ وسلم کم مبارک سے نیچے اترے، کچھ دیر کے بعد تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. پھر نماز کے بعد یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سجدہ اسی لمبا کر دیا تھا میں نے کہ میرا بیٹا میرے کمر پہ سوار ہو گیا تھا، اگر میں اٹھ جاتا یا اسے خود اتار دیتا تو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی. میرے بھائی یہ فرض نماز ہے، اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں سنت کی ادائیگی آگے سے گزر جائے تو ہم کیسے دھکا دیتے ہیں اسے، وہ ہمارا برتاؤ ہے، اس کے بعد میں بات کروں گا. میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. بعض اوقات عشاء کی نماز ہے، ذرا قرآن تلاوت لمبی کروں، لیکن بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے، اس رونے کی، بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ فرض نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہے، سیدہ زینب کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک کے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، بچی کو اٹھائے ہوئے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے، نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اس زمین کے اوپر مکہ کے حرم کے بعد اگر کوئی مبارک زمین ہے تو وہ ہے مسجد نبوی کی زمین، حرم مدنی جو ہے، اس مبارک زمین کے اوپر، اس مبارک اللہ کے گھر میں بچے کو اٹھا کے آتے، فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو نیچے اتارتے ہیں، نماز شروع کریں گے تو بچے کو اتار دیں گے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلے کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں اپنا، اور بچے کو زمین پہ نہیں بٹھاتے، اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں، ٹانگ لڑکا اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں، بچے نے سر کو پکڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیرۃ تحریمہ سے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی رکوع آئے گا، پھر سجدہ آئے گا، تب تو بٹھائیں گے نا. رکوع کیا، بچوں کو سینے سے لگایا، سجدہ کیا، بچے کو زمین پہ بٹھا دیا، جب پھر اٹھ کے کھڑے دوسری رکعت کے لیے بچے کو پھر اٹھا لیا. آپ تصور کر سکتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمی، فرض نماز میں اولیاؤں کے سردار مقتدی ہیں، رحمت للعالمین امامت کر رہے ہیں، وہ نماز میں حرکت، بچے کو اٹھانا، پھر زمین پہ بٹھانا، پھر اٹھانا، ایک پیغام دینا چاہتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام ہے کوئی جانتا ہے؟ بڑا واضح پیغام ہے جی. نہیں لوگ تو ایسا کر سکتے ہیں، تو یعنی ایک پیغام یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کی حرکت کرنا جائز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے، دلوں کو سہلانا چاہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شفقت تو ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، بڑی چیز ہے. بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے جاہلیت میں عرب، زندہ گاڑ دیتے تھے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ عورت کی کوئی قدر نہیں دین اسلام میں، عورت صرف برقعے میں زندگی گزارے گی اور اس کالک میں ہی اس کی موت ہوگی، نعوذ باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دے رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو، اور قیامت تک ہر اس شخص کو جو اپنی انگلی کھڑی کرتے اس طریقے سے شریعت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ دین اسلام نرمی کا دین ہے، اور بچیوں کی اور عورتوں کی یہ قدر ہے شریعت میں کہ فرض نماز میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ وہی بچی تھی جو کئی سال پہلے عرب زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، آج وہی بچی ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پر بیٹھی ہے اور نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، فرض نماز کی ادائیگی. دلوں کو ہلا کر رکھ لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان کے بہترین طریقے سے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، تو ان تین بیٹوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. دونوں ماں باپ، یہ جنت کی طرف ایک دروازہ ہے، ایک راستہ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے آج کے معاشرے میں، بعض لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر مصیبت پیدا ہو گئی، اسے مصیبت بنا بنا کر اپنی زندگی سارے مصیبت میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ نرمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین، بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. ہم بچوں کھانا کیسے دیتے ہیں؟ پلیٹ میں ڈال کے ایسے، جانوروں کی طرح. بعض لوگ پلیٹ میں کھانا دے کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، کھاتے رہو، منہ مارتے رہو، جیسے دل کرے، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، جہاں سے جیسے کھانا ہے کھا لو. ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کو ہم تربیت کریں، کھانے کے آداب سکھائیں، رحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, بچہ ہے کبھی دائیں ہاتھ اندر مارتا ہے, کبھی بائیں ہاتھ اندر مارتا ہے, کبھی آگے سے کھاتا ہے, کبھی دور سے کھاتا ہے, کبھی قریب سے کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا غلام, اے پیارے بچے, سم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وکل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, اور اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ. آداب الطعام, کھانے پینے کے آداب, نرمی. اے بچے, ہم تو پہلے ہاتھ پہ مارتے ہیں, پھر اگر کوئی زیادہ نرمی کرنا تو پھر منہ پہ چپڑ نہیں مارتے, ورنہ وہ بھی مار دیتے. تم کیا کر رہے ہو, ویسے کھانا کھاتے؟ تم نے کب اسے بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے بتایا کیسے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں, لیکن سکھانے کے لیے کبھی سکھایا اسے؟ پہلے سکھا کے دیکھو, اور دیکھو بچے کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس بچے نے اس کے بعد, وہی دن تھا, اس کے بعد کبھی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھایا ہے اور نہ اپنی دور جگہ سے کھایا ہے زندگی ساری. اور غلام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس بچے کی, اس کی عمر 7 سال سے کم ہو, اسے غلام کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جوانوں کے ساتھ. مشہور قصہ ہے, ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جوان, مجھے رہا نہیں جاتا, میرے لیے زنا کو حلال کر دیں. آپ کے منہ مبارک سے ایک لفظ نکلنا ہے, میرے لیے زنا حلال ہو جائے گا اور میری بڑی مصیبت دور ہو جائے گی, میں صبر نہیں کر سکتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 لفظوں میں اس جوان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں فوراً اسی وقت. اور آج ہم دعوت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, لوگ میں وہ تبدیل نہیں آتی جو اس لمحے میں اس جوان میں تبدیلی آئی. اترضاہ لامک, کیا اپنی ماں کے لیے زناکاری کو جائز سمجھو گے تم؟ ایسے چونکا وہ, اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ میری ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, یا کوئی اور قریب رشتہ دار بھی ہے, اس کو پتہ نہیں تھا. اترضاہ لامک, کہتے نہیں. اترضاہ لاختک, بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے نہیں, ہرگز نہیں. اپنی خالہ کے لیے ہرگز نہیں, اپنی بوا کے لیے ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دوسرے مسلمان بھی زنا کو پسند نہیں کرتے, کوئی ان کی ماں, بہن, بیٹی کے ساتھ زنا کرے. اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پر, اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور شرمگاہ کو پاک کر دیں. وہ شخص کہتا ہے, جب میں آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو زنا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی چیز بھی نہیں تھی, اور جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں تھی, نفرت دل میں پیدا ہو گئی زنا سے. اور اس شخص نے زندگی ساری زنا نہیں کیا. جوانوں کے ساتھ نرمی ہے. ایک مرتبہ, اب بڑوں کے ساتھ دیکھیں, ایک عربی آیا, بدو آیا. عربی بدو جاہل ہوتے ہیں. عربی آیا مسجد نبوی میں, اس پاک زمین کے اوپر, جلدی سے آیا, تیزی میں, قضاء حاجت کے لیے. اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی, مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے جلدی سے, کہ کیا ہو رہا ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, رک جاؤ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان کو بٹھایا. اسے قضاء حاجت پوری کرنے دو. ارے پاک زمین پر, مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر, جہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر ہے. چھوڑ دو اسے, جب اعرابی فارغ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. یہ جو مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ذرا غور فرمائیں. جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ غلطی کی پہلے, سب سے پہلے غلطی کی جو بنیاد ہے اسے دور کرو. غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. جاہل تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا قدر ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیا کیا جاتا ہے, اسے کیا پتہ. وہ تو بدو ہے, وہ تو صرف اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی ساری بس. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, ان میں نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. اور صحابہ کرام کو حکم دیا جا کے اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا گرا دو. مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ جو جگہ نہ پاک تھی وہ پاک ہو گئی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی. وہ جو شخص جاہل تھا اسے پتہ چل گیا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس کے ریئیکشن, دیکھیں اس اعرابی بدو کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی. دو لفظوں کی بات ہے بس, نرمی سے دیکھیں لوگوں کے دل میں کیسے اثر ہوتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھاتے وہ بدو اعرابی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, کسی اور کے اوپر رحم نہ فرمانا. کوئی اور کون تھے؟ صحابہ کرام تھے, اولیاء کے سردار تھے. لیکن ریئیکشن دیکھو اس بندے کا. آپ جانتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص تنگی میں ہوتا ہے اور کوئی اسے اس وقت اس مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دے, اس مصیبت میں اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بن جائے اور سبب بن جائے کہ اس کی مصیبت دگنی ہو جائے, تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس شخص نے اور تو کچھ نہ کہہ سکا. ایک طرف انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی سختی دیکھی, اور وہ سختی بھی اپنی جگہ پہ تھی. صحابہ کرام غلطی نہیں تھی وہاں پہ, لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے. اب صحابہ کرام کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں؟ انہیں پتا چل گیا کہ اس ایسے موقع پر کیا کرنا ہے. جاہل کو بھی, اعرابی کو بھی پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے. اور جب اس اعرابی نے اس طریقے سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لقد حجرت واسعا, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, تم نے تنگ کیوں کر دی ہے؟ کہ دعا مانگنی ہے تو دل کھول کے دعا مانگو نا, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما. اس دنیا میں اگر کوئی تعلیم دینے والا معلم ہے اور اچھا معلم ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معلم, سب سے بڑا استاد ہے. آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے, انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے, یعنی انہیں ڈاکٹر, انجینئر, معاشرے میں ایک اچھی جگہ دینے کے لیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دل میں ہوتا تھا, دل پر ہوتا تھا. ٹارگٹ دل نہیں ہوتا ہے ہمیشہ, یاد رکھیں, کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو پھر پورا بدن یا عقل اس یہ سوچ میں سدھر جائے گی. لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے لگ جائیں سدھارنے کے لیے, کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کتابوں میں بھی دیکھیں کوئز ہوتے ہیں, پہلیاں ہوتی ہیں. یہ پہلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں اسے عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, شارپ ہوتی ہے. آپ عقل کو شارپ کرنے لگتے ہیں, عقل کو تیز کرنے کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں, ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, انجینئر بھی بن جاتے ہیں, آئی ٹی ایس ایم بی ایس بن جاتے ہیں, میکینیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, الیکٹرانک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فریب کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کروں جو ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان کے دماغ کو تو تیز کیا ہے, انہیں اس قابل بنایا کہ معاشرے ان کی جگہ ہو, لیکن ان کے دل پر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے کہ اس کا دل سدھر جائے, تاکہ اس کا بدن بھی سدھر جائے, تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, اچھا آئی ٹی آئی ایم بی اے بن جائے. کہنے کو تو ہر انسان کہتا ہے میں اچھا ہوں, ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اچھا ڈاکٹر ہوں, ہر انجینئر کہتا ہے میں اچھا انجینئر ہوں. دیکھیں کیا واقعی اچھے ہیں ہم لوگ، ہم لوگ کتنی اچھے ہیں، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ، مریض جانتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، گاڑی خراب ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ میکینک کون سا میکینک زیادہ اچھا ہے، ارے پچھلے مہینے میری گاڑی خراب ہوئی، دیکھیں یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، میں بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا، گاڑی نے ہیٹ پکڑ لی، تھوڑی سی گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کے پاس گیا، اس نے کہا یہ الیکٹریشین کا کام ہے، اس کو جا کے دکھاؤ، اس کو جا کے دکھایا، اس نے کہا گاڑی آپ کی ٹھیک ہے، پنکھا چل رہا ہے، گاڑی کے دو پنکھے ہیں، جب ایک چلتا ہے تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ یوں لگتا ہے کہ دونوں چل رہے ہیں، کیا خیال ہے، آواز سے پتہ چل سکتا ہے ایک یا دو چل رہے ہیں، نہیں پتہ چلتا، انہوں نے کہا پنکھا اس کا ٹھیک ہے، اس کو پھر واپس لے جاؤ میکینک کی طرف، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اس کا بلب خراب، اس کو نکال، تھرموسٹیٹ نکال دو، نکال دیا، اب دیکھیں چار پانچ دن ڈیلی میں جا رہا ہوں شدید گرمی میں، اب ایسے بھی نہیں چلا سکتا میں، بہرحال اس کو نکال دیا، پھر گاڑی خراب، اس نے کہا نہیں بلف واپس لگانا چاہیے آپ، یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اس کی ضروری ہے، پھر واپس خریدا، پھر واپس لگایا، پھر گاڑی کا وہی حال، میں نے کہا بھی مجھے چار پانچ دن ہو گئے، 600 ریال لگ گیا میرا، پھر گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ کے لیے کچھ مجھے بتاؤ اس کا فالٹ کہاں پہ، کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا آپ نے کھول کے دیکھا ہے، مہربانی کر کے کھولے تو اسے، اس شخص نے اس کو کھولا ہے، میں گاڑی چلائی ہے، دیکھا تو ایک پنکھا چل رہا دوسرا چل نہیں رہا، دیکھے فالٹ دیکھے، اچھا اس نے کیا کیا الیکٹریشین نے، میرے بھائی 5 منٹ نہیں لگے، 10 منٹ سے پہلے تقریباً اس بندے نے ایک تار جو نکلی اس کو لگا دیا، دونوں پنکھے چلنے لگ گئے اور گاڑی ٹھیک ہو گئی، کتنے کا کام تھا یہ، وقت 10 منٹ لگے، اس سے کم، پیسے 50 ریال، اگر 10 ریال کا کام بھی نہیں تھا، لیکن میرا مسئلہ حل کر دیا نا اس نے، میں دے دیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 20 ریال کے کام کے لیے میں 600 ریال لگا دوں، وقت بھی ضائع ہو، جانتے وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے، امانت داری کہاں ہے، یہ بات صرف میکینک کی نہیں ہے، یہ الیکٹریشین کی نہیں ہے، جتنی پروفیشنز ہیں سب اپنے آپ اپنے گربان میں جھاڑ کے دیں، کیا ہم اپنے کام کو امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہم لوگ، اب جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے، اگرچہ بد دعا کرنے والا کافر کیوں نہ ہو، آپ جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وقت نہیں آپ کے پاس تو کام نہ کریں، آپ کہیں میرے پاس وقت نہیں، میں کسی اور کی طرف لے کے جاتا ہوں، میں نے کوئی فری میں کام نہیں کرنا، کہہ دیں میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن چار گاڑی وہاں پر کھڑی ہیں، پانچویں گاڑی اس کو بھی نہیں چھوڑنا، ارے آپ کے پڑوسی ہے اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھائی میرے پاس ابھی کام ہے، آپ پڑوسی کے پاس اس کے پاس چلے جائیں، وہ بھی اچھے الیکٹریشین ہے، کبھی کہتے ہوئے سنا، کیوں نہیں کہتے ہم لوگ، جانتے کیوں نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ تو حبون المال حبا جما، بس مال کی حوث میرے پاس آئے، میرے پاس جیسے بھی آئے بس آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بات میری نہیں ہے یا صرف آپ کی نہیں، صرف آپ کی نہیں ہے، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور شاید ہوتا بھی رہے گا، کیونکہ ظلم اس دنیا کا حصہ بن چکا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ظلم سے روک سکتا ہوں کہ نہیں، بات یہ میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے بس، اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، آپ نے سدھار لیا، آپ نے سدھار لیا، تم آج سے سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا، جب تک میں یہ کہوں گا نہیں وہ نہیں سدھرتا میں کیوں سدھروں، وہ نہیں سیدھا ہوتا میں کیوں سیدھا ہوں، بھائی میرے اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس سے کرے گا آپ سے نہیں کرے گا، اور آپ کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا اس سے نہیں کرے گا، تو بڑا پریشان کیوں ہے، کیوں پریشانی کی بات ہے، یہ کوئی مبرر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ لوگ بھی ظلم کرتے میں بھی ظلم کرتا ہوں،
لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، لوگ بھی بےمان ہیں میں بھی بےمانی کرتا ہوں. ایک شخص کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کام ٹھیک کیا کرو. کہتے ہیں سب تو ایسے کرتے ہیں، یہ کوئی جواب ہے سب ایسا کرتے ہیں؟ جہاں پر سب جانو تم بھی انہیں کے ساتھ چلے جاؤ گے. ان للہ و ان الیہ راجعون، صرف یہ کہہ سکتے ہیں. نرمی کی بات ہو رہی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. وقت مختصر ہے، دشمنوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے، کافروں کے ساتھ. کافروں نے، مشرکین عرب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں نا، اسے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، تہمتیں لگائیں گے. کیا تہمتیں تھیں؟ جادوگر ہیں. جب دل پر اثر ہوا توحید کا اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا شریعت کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا، رشتوں کو توڑ دیا کافروں کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. اور جب اچھے الفاظ قرآن جی کی تلاوت کی تو کہا یہ شاعر ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت سے باز نہیں آنے والے، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلاوطن کر دیتے ہیں، یا قید کر دیتے ہیں، یا قتل کر دیتے ہیں. مشورہ کس چیز پہ ہوا آخر میں؟ قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر جلاوطن کر دیا تو کسی وقت میں بھی واپس آ کے اپنے ساتھی بنا کر حملہ کر سکتا ہے. اگر قیدی بنا دیا تو اس کے ساتھی باہر چلے جائیں، کبھی بھی اسے آزاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر قتل کر دیا تو جان چھوٹ جائے گی. یہ شیطانی ترکیب شیاطین الانس نے کی ہے، شیاطین الجن کے ساتھ مل کے. اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے. اور مکہ سے نکلتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری زمین ہے، کہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں مکہ کی زمین کو کہ تم میرے لیے بہت پیاری زمین ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں، لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا. یہاں پر جس زمین پہ بچپن گزرتا ہے نا، وہ بہت محبوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. اس کی مٹی، اس کی خوشبو، اس کی گلیاں، اس کی دیواریں اچھی لگتی ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے محروم کر دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کو طلاق دے دی گئی مکہ میں. ابو لہب کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں سے شادی کر چکے تھے، طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان کی بیٹیاں واپس آ گئی، طلاق شدہ بیٹیاں. وجہ کیا تھی؟ ایمان اور توحید. طرح طرح کا ظلم. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اونٹ پہ سوار، کالی پگڑی پہنے ہوئے، اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. ایک فاتح ایسے سرزمین پر کے اندر قدم رکھ رہے ہیں جس پر وہ غالب ہو چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیں داخل ہونے کے انداز، دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تقویٰ سے سر جھکا ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. انہیں وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب اسی سرزمین سے نکالا گیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. صرف دو لوگ تھے، جان کے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے. 100 اونٹ مقرر کر دیا جو زندہ مردہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے. کئی سال پہلے کی بات ہے، اور آج اتنی بڑی عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے، داخل ہوتے ہیں. اب سب مشرکین سامنے کھڑے ہیں، دشمن سامنے کھڑے ہیں. کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ غالب فاتح اور مظلوم، پہلے مظلوم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کیا گیا، اب دشمن سامنے ہے، بدل لینے کا وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم، ابن اخی کریم، ایسے دبے ہوٹوں میں سر جھکے ہوئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، دبے زمان میں کہتے ہیں اخن کریم، تم تو ہمارا کرم کرنے والے بھائی ہو. یہ بھائی پتہ نہیں پہلے کہاں چلا گیا تھا، یہ بھائی چار کی پہلے کیوں بھول گئے تھے، اس وقت اخن کریم، ابن اخی کریم، آپ بھی کرم کرنے والے ہیں، آپ کے والد بھی کرم کرنے والے تھے، اچھے انسان تھے، یعنی معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، یعنی دوسرے لوگ ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، لیکن آپ تو کرم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سر قلم کر دو ان کا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جو میں نے تم سب کو معاف کیا. اتنی نرمی، آپ تصور کر سکتے ہیں، ارے ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بدلے کا موقع ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، مکہ میں رہنا چاہو رہو، نکلنا چاہو نکل جاؤ، جہاں پہ جانا چاہتے ہو، میں نے تمہیں معاف کیا. آپ جانتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، کتنی تعداد تھی لشکر کی؟ 10,000 بارک اللہ. اور جب جنگ حنین ہوئی فوراً فتح مکہ کے بعد، کتنی تعداد تھی؟ کتنی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آیا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم، میں نے معاف کیا. 2,000 بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اگر سر قلم کر دیتے، انصاف تھا کہ نہیں تھا؟ انصاف کیا ہے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، چہرے پر چوٹ لگی، زخمی کر دیا، جنگ احزاب میں سارے مل کے آئے، ایک ساتھ حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ کر چلتے تھے، اور صحابہ کرم ایک ایک پتھر باندھ کر، شدید بھوک اور پیاس اور سردی کی حالت میں. ان ظالموں کا قصہ کیا کرنا چاہیے؟ اور نرمی کو دیکھیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا فانتم الطلقاء، 2,000 نے کلمہ پڑھ لیا. اگر دین ہے تو یہی دین ہے، اگر کوئی رسول ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کی اتباع فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے، الرفق، نرمی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک اونٹ ہے جو بالکل باولا ہو چکا ہے، اور لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں فلاں باغ کے اندر، ایسے اونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اونٹ پاگل ہو جائے یا وہ مارنا شروع کر دے، کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، شرائن تیز کر کے جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو، یہ بھی شرائن جائز ہے کہ جو جانور جس پر آپ قابو نہ پا سکیں تو اسے زخمی کر کر کے اس کا خون بہا کے اسے گرائیں اور پھر اس کو ذبح کریں. برا رحمت اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس باغ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں اونٹ دوڑ رہا ہے واقعی، لیکن بڑا خطرناک مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بہادر تھے، ڈرنے والے نہیں تھے. آگے بڑے صحابہ کرام نے آپ سلم کو روکا، بھئی یہ جانور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ رکیں، ہم آگے جاتے ہیں، آپ نے اشارہ کیا آپ رک جائیں، نبی رحمۃ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اونٹ دیکھتے تیزی سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اونٹ آ کے اپنا سر جھکا دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روتا ہے. کبھی اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا دکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اونٹ یہ جانور بتا رہا ہے رو کر. اونٹ نے اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر رکھا ہوا ہے. یہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے پاگل تھا، تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اس نے اپنا ایسے سر رکھا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے، اور اونٹ رو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹ بیٹھ جاتا ہے، خلاص اس کی وہ ساری جو تکلیف تھی دور ہو گئی. اسے پتا چلا، اونٹ کو پتا چلا کہ اب مجھے انصاف ضرور ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ تو ایک جوان آیا، اس نے کہا میرا اونٹ ہے. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جانور پر ظلم کرتے ہو. جانور نے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے سارا دن کام کرواتے ہو، کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں ہو. جانور کی زندگی میں جانتے چاہیے کیا؟ جانور کا مقصد کیا اس دنیا میں جانتے ہیں؟ کھانا پینا. جانور کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو جن اور انس مکلف ہے. جانور کیوں پیدا ہوئے؟ پھر بھی کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جب اس کے زندگی کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے پاگل ہونا تھا ہی نہیں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس پر نرمی کرو، جانور کے ساتھ بھی نرمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت، بدکار عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے، کتے پر نرمی کر کے جنت میں گئی. سفر میں تھی، شدید گرمی تھی، پیاس سے پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، سامنے کنواں دیکھا، اس کنویں میں اتری، پانی پیا، واپس باہر نکل، دیکھا کتا بیٹھا. اب جانور اندر جاتا تو پھر مر جاتا ہے نا، جانور کہاں کنویں میں جا سکتا ہے، پانی بالکل گہرا ہوتا ہے. اسے ترس آیا، یہ بھی میرے طرح ایک جاندار ہے، اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو مجھے تھی. لیکن اسے سوچا میں کس چیز پہ سے پانی دوں، کچھ تھا بھی نہیں، کوئی برتن بھی نہیں ہے. آپ جانتے مسافر کے لیے جو پیدل سفر کر، سب سے معزز چیز اور پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ مسافر جو پیدل سفر کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے جوتے. وہ نا گرمی پہ کہاں چل سکتا ہے وہ. اب قربانی دیکھیں، اس عورت نے اپنا جوتا اتارا، اور جوتے پلاسٹک نہیں تھے، یہ جو ہم حماموں میں پہنتے پانی میں استعمال کرتے ہیں، چمڑے کا جوتا تھا. کنویں میں اتری، اس جوتے میں پانی لے کے آئی، کتے نے پانی پیا، جوتا ناکارا ہو گیا. اور سفر بھی تو کرنا ہے، اس ابلتی ہوئی زمین پر قدم بھی تو رکھنا ہے. بس اس نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی، کتے پر نرمی کر کے جنت کو حاصل کیا. اور دوسری طرف نرمی کے لیے اتنا کافی ہے، سختی کی میں کیا بات کروں. ہمارے معاشرے میں سختیاں بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کرتے ہیں. جانور کی بات میں نہیں کروں گا، جانور پر سختی میں اسے نہیں کروں گا کہ انسان اس سختی سے بچ نہ سکتا تو جانور کہاں بچ سکتا ہے. سختی کی بعض صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عبادت میں سختی کرنا، عبادت میں سختی کرنا. کیا عبادت میں سختی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، عبادت میں سختی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا, بدعت پہ عمل کرنا, اس چیز کو دین بنانا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سختی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ اپنے گھر سے نکلے, یاد رکھ صحابہ ہیں, وہ جب میں صحابی کہوں تو سمجھ لیں اولیاؤں کے سردار ہیں. گھر سے نکلتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہیں. کس غرض سے گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی سوال تھے, ان سوالوں کو تڑپایا ہوا تھا, ان کو جواب لینے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے, تو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن گھر میں موجود تھیں. ان میں سے بعض انہوں نے سوال کیا, دیکھا رہا نہیں گیا, سوال ان سے کر لیا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف ہیں, اور سوال بھی عبادت کے متعلق ہی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو ان کو نظر آتے ہیں, مسجد میں تو نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن گھر میں کیا حال ہے, کیا حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو بیوی جانتی ہے نا. انہوں نے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے, گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہوں گے, ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے, سارا دن روزہ رکھتے ہوں گے, اور بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہوں گے. تو جب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بیان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے, اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں, سوتے بھی ہیں, اور بعض اوقات روزہ رکھتے, بعض روزہ نہیں رکھتے, جو ان کو پتہ تھا جانتے تھے بتا دیا. تو انہوں نے یہ سوچا, دیکھیں غور کریں ذرا, کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, اس لیے اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں, ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ایک سوچ, اچھی سوچ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو اچھی سوچ ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. تو ایک نے کہا ظاہراً اچھی, حقیقت اچھی نہیں ہے. جب ظاہراً کہوں مطلب یہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا, جو بقایا زندگی ہے میری میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کیا کہا اقوم اللیل ولا انام, زندگی ساری میں صلاۃ اللیل تہجد قیام پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی سوؤں گا نہیں, اپنی کمر کو بستر پر رکھوں گا نہیں. دن کو رکھوں گا کہ نہیں؟ ہاں دن کی بات نہیں ہے, لیکن رات کو نہیں رکھوں گا نہیں. اور تیسرا لا اتزوج النساء, میں شادی کبھی کروں گا نہیں. کیوں نہیں شادی کرو گے؟ کیا شادی کے لائق نہیں تھے؟ شادی کے لائق تھے, لیکن شادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبادت میں خلل آ جائے تو شادی نہیں کریں گے. دیکھنے کا میں شادی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امہات المؤمنین نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قید موجودگی میں چند آپ کے ساتھی آئے تھے, انہوں نے یہ ہم سے سوال کیا, ہم نے یہ جواب دیا, اور ان کا یہ جواب تھا, اور یہ امانت ہے. اگر بیوی کی کوئی ایسی خبر ہو خاوند کی غیر موجودگی میں, تو یہ امانت ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو خبر دے. یہ ایک پیغام ہے اس حدیث سے, خاوند سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا اور صحابہ کرام کا جواب سنا, شدید غصہ آیا اور مسجد میں چلے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس زمین کے اوپر میں ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حقیقت بات ہے, یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے, یہ حق بات ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بولتے ہیں. متقی اور پرہیزگار کوئی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, یہ بات صوفیوں کی غلط عقیدے ہیں. انبیاء سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. تو فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں, رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ارے صحابہ کرام ہے وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. ذرا غور کریں, سائل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے, علماء کے سردار تھے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا, جو میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا, جو میرے طریقے سے عبادت نہیں کرتا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کو خبر پہنچی, انہیں ندامت ہوئی, انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں, اور اصل میں دین جتنے بھی آپ دین میں زیادتی کرتے ہیں وہ تو خیر کا عمل ہے نا, ہے تو دین ہی. لیکن انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی, انہوں نے توبہ کر لی. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں, تو پھر کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے؟ کون ہیں ہم؟ ہماری پہچان ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں, ہماری پہچان کو باقی رہتی ہے؟ یہ سختی تھی عبادت میں, جواب کیا تھا؟ نرمی تھی کہ نہیں؟ نرمی حق ہے, سختی باطل ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جو 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا, نہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا, لیٹ کے نہیں دیکھے, اور 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. کیا یہ سختی نہیں ہے دین میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں, اپنے کمر کو زمین پہ رکھا صرف ایک رات, اور 15 سال تک کمر کو زمین پر نہیں رکھا. کہ اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھ, ممکن ناممکن اس کی بات نہیں کروں گا میں, اس بحث کو چھوڑ دیں, لا حاصل بحث ہے, بے فائدہ بحث ہے. لیکن جو حق بات اس کو کرتے ہیں, اگر ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ ساری رات میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں رکھوں گا اور نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا رہوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور جو لوگ 15 سال تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض بزرگ 15 سال تک اللہ تعالیٰ کے لیے کمر سیدھے نہیں کرتے, وہ حق پر ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ کچھ تو جواب دے مجھے, ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیں, صحیح بخاری کی روایت کو سامنے رکھیں, اور دیکھیں جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں, جی بدعت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اگر بدعت اسے نہیں کہتے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں, فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے, جو 3 پڑھتے وہ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ بدعت کا اصل مفہوم یہ ہے, اور یہی بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. وہ بدعتیں آئیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع کیا, اور آپ عبادت میں جتنی زیادتی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں, کیا مشکل ہے؟ جشن میلاد النبی منائیں, کوئی مشکل نہیں ہے. محرم میں آپ محرم میں لوہا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. رجب کے کنڈے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں بڑا مغالطہ ہوا ہے بعض علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں, ان کو بڑا مغالطہ ہوا ہے, بڑا مغالطہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ مریں گے نہیں؟ حقیقتوں کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ؟ اگر ایک صحابی ایک رات کا قیام اور کہتے ہیں زندگی ساری میں ایسے رہوں گا, کبھی میں لیٹوں گا نہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہ دیں. وہ سخت الفاظوں میں یہ فرمائے کہ رغب عن سنتی فلیس منی, اور جو لوگ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں دین میں, ان کا حال کیا ہوگا؟ جانتے کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آج جس لقب سے ان کو پکارا جائے آپ لوگوں کی مرضی ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو ایسے لوگ ہیں نا اور جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں, اگر توبہ نہیں کرتے آج تو قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم یعنی اس دن جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اپنے پسینے میں بدکار ڈوب رہے ہوں گے, اس سخت دن میں پیاس کی اشد ضرورت ہوگی اور سامنے حوض کوثر نظر آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو چمکتے ہوئے, تاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. بعض لوگ آئیں گے, یہ لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے پانی پینے کے لیے, فرشتے درمیان میں آ جائیں گے, روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں, کیوں روک رہے ہیں ان کو, میری امت ہی ہیں یہ لوگ, کہاں سے پہچانیں گے, کہاں سے پہچانیں گے. بارک اللہ فیک. وضو کے نشان سے یہ پیشانی جو ہے, یہ سجدہ گاہ جو ہے نا, یہ آپ کی یہ چمک رہی ہوگی, یہ آپ کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. نماز اس دنیا میں بھی نور ہے, میدان محشر میں بھی نور ہے, پل صراط پر بھی نور ہے, جنت میں بھی نور ہے. تو بے نمازی آج یہ بھی سن لے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعضاء بدن کے وضو میں آپ دھوتے ہیں, جیسے دھونے کے بعد اس دنیا میں چمکتے ہیں, آخرت میں یہ اس لائٹ کی طرح چمک رہے ہوں گے. یاد رکھیں, یعنی ایسے لائٹ تو نہیں ہوگی, برہن نور ہوگا, چمکنے والا نور ہوگا. اس کی نمایت کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں چمک ضرور ہوگی, جو دور سے پتہ چلے گا کہ نمازی ہے. لیکن لوگوں کی نماز کام آئی, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے ہیں, فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا کیا تبدیلی کی ہے, کس چیز میں تبدیلی کی ہے, عبادت میں, دین میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, تم لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا, بدعت کو ایجاد کیا. شرک کرنے والے, بدعات کرنے والے قیامت کے دن اس ٹولے کے اندر ہوں گے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ وہ چالیس چالیس حج کام آئے, نہ وہ 15 سال تک جو کمر سیدھی نہیں کی یا زمین پر نہیں رکھی وہ کام, کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر کام آئے گا تو عمل صالح جو ایمان اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا جاتا ہے. عبادت میں سختی, سختی کی دوسری صورت ہے والدین کی بچوں پر سختی. آج ہمارے بچے کیوں ظلم کرتے ہیں, کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس گھر میں پرورش کی ہے اس گھر میں ان کو ظلم ملا ہے. چھوٹی سی بات پہ ڈانٹنا, چھوٹی سی غلطی پر مارنا, ہر بات پر ٹوکنا, بچے تنگ ہو کر رہ جاتے ہیں, وہ گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتے, انہیں اس چار دیواری کے اندر ہے, اس چھت کے اندر رہنا ہے, آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کے والدین ایسے ہیں جو سختی کرنے والے ہیں, بات بات پر مارنے والے ہیں, ڈانٹنے والے ہیں. میرے بھی جو غلطی نہیں کرتے وہ بچے ہی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں بچے کی پہچان کیا ہے؟ شرارت کرنا اور غلطی کرنا. جو بچہ شرارت نہیں ہوتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے, حرکت نہیں کرتا, اسے کیا کہتے ہیں؟ بھی آپ کا بچہ بیمار لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں کہ حقیقت ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ یعنی بیماری کی علامت بن جاتی ہے, کوئی علت ہے, کوئی تکلیف ہے بچے کو. ارے بچے کا کودے گا نہیں, گلاس نہیں توڑے گا, برتن نہیں توڑے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بڑوں نے, حکمت والوں نے کیا کرنا ہے؟ ریئیکشن ہے ہمارے اندر. ارے 5 لاکھ نقصان کیا, یہ منہ پہ لگایا, اور منہ پہ مارنا حرام ہے, بچوں کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے. یاد رکھیں مارنا ویسے درست نہیں ہے, لیکن منہ پہ مارنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور ہم دیکھتے منہ کو ہے, وہ جب تک سرخ نہیں ہوتا نا چھوڑتے نہیں ہیں. ارے نرم بچہ, پھول جیسا بچہ ہے. اور مائیں سن لیں, میرے بہنیں سن لیں, آج یہی زیادہ مارتے رہتے ہیں بچوں کو. یعنی باپ اگر مارتے مشکل سے کبھی اس کو وقت ملتا ہے, لیکن ماں خود بھی مار مار کے نہیں تھکتی. جب خاوند گھر میں آتا ہے سب سے پہلے, ابھی وہ تھکی نہیں مار مار کے, بریکنگ نیوز آ جاتی ہے سامنے, تم نے دیکھا اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہ توڑا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا. دس ایسی خبریں ہیں جو پہلے سے بےچارا ابل کے آئے باہر سے نا, پھر اسے بچے کو چھوڑنا ہے, اس نے کہ بچے کو سینے سے لگانا ہے. اگر آپ نے اس کے منہ پہ مارے تو اس کے جسم کو حصہ نہیں چھوڑے گا پھر. وہی دس بریکنگ نیوز اور ساری کی ساری بری. اللہ تعالی رحم کرے ہم سب پہ. تو بچوں کے ساتھ نرمی کرے. آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ اپنے لخت جگر ہیں. میں کسی اور کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا میرے بچے پہ نرمی کریں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچے پہ نرمی کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا, آپ کا بہترین نمونہ ہے نا, ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر رحمت کرتے کیوں نہیں اپنے بچوں پہ؟ بچوں پہ رحم کرو. اور سب سے بڑا ظلم جو بچوں پہ ہوتا ہے, جو اس سے بھی بڑھ کر ہے, حرام کمائی. جانتے حرام کمائی؟ بعض لوگ بڑے نرم ہیں, بچوں کو سینے سے لگاتے, مارتے بھی نہیں, لیکن سود خور ہیں, لوگوں کا حق کھاتے ہیں, فریب سے کام لیتے ہیں. وہی گاڑی والا آپ کے سامنے پھر منظر آ جائے گا, میرے سامنے تو آ گیا کیونکہ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. حرام کھاتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اپنے بچوں کو جنت سے محروم کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم ہے اس دنیا میں اس زمین کے اوپر شرک کرنے کے بعد؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم. شرک کے بعد وہ باپ ظالم ہیں, بڑے ظالم ہیں. شرک اور بدعت کے بعد وہ شخص ظالم ہے, بڑے ظالم ہیں, جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں, مارنے سے نہیں ان کو حرام کھلانے سے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں یہ جو حرام کھا رہا ہے اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوئی, فضل و کرم نہ ہوا, تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے باپ کے سر پہ پیار کر کے بوسہ کر کے جہنم میں جائے گا, یا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے تو حسن سلوکی کر کے جہنم میں جائے گا؟ کب جہنم میں جائے گا وہ؟ جب اپنے باپ کے سر کے اوپر جوتا مارے گا. اس نے تو جہنم میں جانا ہے نا, تو کیسے جائے گا؟ آپ کی اپنی کمائی, جو حرام کمائی تم نے اسے کھلائی ہے, اس کے خون میں مل گئی ہے, اس کا گوشت بن چکی ہے, اس کی ہڈی بن چکی ہے. اب اس گوشت اور ہڈی کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا. پھر روتے ہیں بیچارے, آتے ہیں ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے. بہت بری بات ہے, یاد رہے ایسے بچے ظالم ہیں اور جہنمی بچے ہیں ایسے, جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں. بچے کا مطلب جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں, پھر والدین کے سامنے تو بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن والدین, وہ والدین جو آج مظلوم ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے, تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ غلطی ہماری تو نہیں ہے, کیا ہم نے حرام تو نہیں کمایا. آج بیویاں کہتی ہیں بھائی کہیں سے بھی آئے ہمیں لے کے دو, ہم کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں. فلان کی دیکھیں کیمرے گاڑی میں چلتے پھرتے رہتے, ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں, یہ کٹارا گاڑی اس کو گاڑی نہیں سمجھتی, میں کیمری گاڑی لے کے آنی چاہیے. ہمارا گھر دیکھے دو کمرے میں ہے, اس کا گھر دیکھے محل میں رہتے ہیں. چلو محل نہ, گھر تو بڑا ہونا چاہیے. اس گھر میں فلاں فریج ہے, ہمارے پاس یہ فریج ہے, وہ اس ماڈل کی فریج ہونی چاہیے. اس بھگدڑ میں, اس حال میں بعض عورتیں خواتین کو مجبور کر دیتے کہ وہ حرام کمائی سکھا. حرام کمی گھر میں آتی ہے, پھر نہ وہ گاڑی رہتی ہے, نہ وہ گھر رہتا ہے, نہ وہ بچے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا. سلف صالحین کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں گھر جانتے تھے ایک یا دو کمرے, اور بیوی آتی, خاوند کوئی نوکری نہیں ہے, ڈیلی کماتے تھے ڈیلی کھاتے تھے. جب فجر کی نماز کے بعد ناشتے کرنے کے بعد گھر سے نکلتے تھے روزی کی تلاش کے لیے, تو بیوی آتی اپنے خاوند کے لیے دروازہ کھولتی اور اسے کہتی, نصیحت دیکھیں بیوی کی, یہ عظیم عورتیں ہیں, انہی عورتوں کے پیٹ سے ایسے عظیم بچے نکلے ہیں جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے اس دنیا میں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی امت میں. یہ عظیم عورت اپنے خاوند کو نصیحت کرتی اور کہتی ہے، یاد رکھیں جو بھی کمانا حلال کمانا، ہم بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے خاوند کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے حرام کیا اور حلال کیا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان ہو سکتا ہے خون میں دوڑتے ہوئے، بھئی آپ کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے، بچے کا کیا حال ہو. جب بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے حق میں اور کہتی میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، بھوک کی گرمی برداشت کر سکتی ہوں لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کوئی روزی تلاش کر لیں. آج ہمیں صرف روزی چاہیے، ہمیں صرف کام چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آئے آنا چاہیے، بچوں کا جو بھی حال ہونا چاہیے آج پیٹ بھرنا چاہیے. کل اگرچہ جہنم، اگر جہنم میں وہ سڑتے ہیں مرتے ہیں تو کوئی خیال کرتا ہے؟ آپ سوچ سکتے کہیں آپ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اس دنیا میں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا فرماتے ہیں؟ زقوم جہنم کا کھانا ہے، زقوم اس کا نام ہے، اتنی کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس دنیا پوری کی پوری دنیا کو کڑوا بنا دے اور اس میں کوئی مزہ اور مٹھاس باقی نہ رہے. پوری دنیا، یہ زمین کا پورا گلوب جو ہے، زقوم کے ایک قطرے سے کڑوا ہو، پوری دنیا کڑوی ہو جائے. اور یہ جہنموں کا کھانا ہے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا انگارا اٹھا کر منہ میں ڈالے؟ اب دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اگر انگارا ہاتھ میں اٹھاتا ہے یا کوئی گرم چیز استری کی طرف جاتا ہے کیسے دوڑتے ہیں ہم اسے بچانے کے لیے؟ لیکن کیا قیامت کے دن ہمارے بچوں کے منہ کے اندر یہ زقوم کا کھانا ہو، یہ آگ ہو، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. سختی کی ایک اور صورت، خادموں پر سختی کرنا، خادموں پر بے جا سختی ہوتی ہے. خادموں کو مارتے ہیں، نوکروں کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے، مشینوں کی طرح کام کرواتے ہیں ان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. ارے غلطی نہیں، 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، اور 18 سال کی عمر میں جب ان کی عمر 18 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، تو 8 سال کے بچے غلطی نہیں کرتا کیا؟ لیکن نرمی دیکھیں. اور فرماتے ہیں آپ سے عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی بیوی کو، نہ کبھی کسی کو مارا ہے، کبھی کسی کو نہیں مارا. اگر ہمارا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خادموں کو مارتے ہیں؟ یہ خادم بیچارے اس معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو حق دینے کی بجائے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں. اگر جانور کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. بلی جانور ہے، ایک مسلمان عورت جہنم میں جاتی ہے بلی کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے والی مسلمان نمازی عورت. وجہ کیا تھی؟ کہ بلیوں کو قید کر دیا، بلی کو قید کر دیا، نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ کھائے اور پیے، وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. اور آج کل خبریں آتی ہیں کہ فلان سردار نے ایک شخص کو یا دو لوگ تین لوگوں کو ایک گھرانے کو قید کر کے رکھے 12 سال سے. سنیے خبریں کہ نہیں، ارے 12 سال قید کر کے رکھا ہے انسان کو، مسلمان کو، خادم ہے یہ، خادم ہے. ان مظلوموں پر، ان بیچارے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن وقت آئے گا، اگر ایسے ظالم آج توبہ نہیں کرتے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ چیوٹیوں کی طرح ان کا سائز ہوگا اور مظلوم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے روندیں گے. اور ایک وقت آئے گا حساب کے وقت, یہ ظالم آئے گا اور مظلوم دامن پکڑ کے آئیں گے, اس کا دامن پکڑا ہوگا اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ جہنم کے ایندھن میں نہیں دھکیلیں گے اسے. خادموں پر ظلم کرتے ہیں. بہرحال ظلم کی اور بھی صورتیں ہیں, اس میں میں اکتفا کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم صالح, علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ظلم سے بچائے, ہمارے معاشرے کو ظلم سے بچائے, ہمیں نرم بنا دے, ہمارے دلوں کو نرم بنا دے, ہماری زندگی کو نرم بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.